سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 دسمبر سن 2003، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سلسلے وار مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ بنی اسرائیل آیات 82 تا 85 تک کا مطالعہ کرایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضله وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔
صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم علمني رشدي واعذني من شرور نفسي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 82 تا 89، 82 سے 89 تک کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ پچھلی مرتبہ جو تفصیلی گفتگو ہوئی تھی آیت نمبر 82 پر، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عظمت قرآن کا موضوع تھا اور اس کے بعض پہلوؤں کو قرآن مجید نے یہاں واضح کیا ہے۔ یہ قرآن کیوں اترا ہے، یہ کیا شے ہے، میں اجمالاً اس کا ارادہ کروں گا۔ ہم نے اسے صرف ثواب کچھ حاصل کرنے یا مردوں کو ثواب پہنچانے کا ایک وسیلہ ذریعہ سمجھا ہوا، یہ قرآن اصلا اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ یقیناً اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں، لیکن یہ اصل میں کتاب ہدایت ہے، ہدن للناس، لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ تو جو رب کو پسند ہے اور جس پر چل کر انسان ابدی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ ایک بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی ہلاکت، ابدی خسارہ انسان کا منتظر ہے، یہ انسان کا مقدر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
یہ جو پکار ہے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، پوری نوع انسانی خسارے میں ہے، ہمارا خالق فرما رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، یہ قدم بقدم بڑھ رہا ہے بہت بڑی تباہی کی طرف، یہ مگن ہے اپنی اس مصروفیات میں، صبح شام کے چکر میں روٹین کے اندر مگن ہے، بہت بڑا خسارہ منتظر ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بچے گا کون جو اس قرآن کی ہدایت کو اختیار کرے، ورنہ یہی انسان اس دن پچھتا رہا ہوگا اپنے انسان بننے پر. ویقول الانسان یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان بنایا ہی نہ گیا ہوتا، یہ شرف مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا. اس لیے کہ وہ جو خسارہ منتظر ہے، وہ جو تباہی و بربادی ہے، وہ جو آخرت کے لیے وہ جو عذاب علیم ہے جس میں نوع انسانی کی ایک بڑی تعداد اس کے اندر جھونکی جائے گی جہنم میں، وہ ایسی شے ہے کہ انسان پناہ مانگے گا کہ کاش مجھے یہ شرف انسانیت ہی عطا نہ کیا گیا ہوتا. اس خسارے سے بچنے کا یہ مینول ہے، یہ لاح عمل ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو آب حیات کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، ایک نت ہے، آپ نے پڑھا ہوگا پرانی کہانیوں میں، لوگ اس کی تلاش میں جو ہے وہ ساری زندگیاں گنوا دیتے رہے کہ وہ پانی مل جائے جس کو پی کر موت نہ آئے، ابدی زندگی حاصل ہو جائے، اس کا ایک گھوٹ میسر آ جائے. یا ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ ہماری پرانی کہانیوں میں آتا ہے، پارس کا ایک پتھر، کیمیا گری، ایسا نسخہ ہاتھ آ جائے کہ ہر دھات کو وہ سونے میں تبدیل کر دے. اب برس ہا برس انسان لگا ہوا ہے، تحقیق کر رہا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، ساری زندگی کی مصروفیات جو ہے وہ اپنی تفریح چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر وہ لگا ہوا ہے کسی طرح میں کیمیا گھر بن جاؤں اور میرے پاس وہ نسخہ ہاتھ آ جائے کہ میں دھات کو سونے میں تبدیل کر سکوں. اور یہ احمق انسان، اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آب حیات، وہ پارس کا پتھر، وہ کیمیا گری عطا کر دی، اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا ہوا، اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں، نہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوئی نیت. یہ ہے وہ آب حیات، شفاء بما فی الصدور، تمام بیماریاں جو ہیں باطنی بیماریاں جو انسان کی روحانی ترقی کے رستے کی رکاوٹ ہے، ان کا تریاق، ان کا علاج بھی یہ ہے. اور پھر وہ ابدی زندگی عطا ہوگی جو انسان کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات سے بھرپور زندگی، وہ اس کے ذریعے ملے گی، اس پر وقت لگانے کو تیار نہیں. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو قرآن نازل فرمایا، اس میں وہ آیات ہیں، وہ مضامین ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا ہیں، وہ روگ، وہ بیماریاں، وہ باطنی امراض جن کی وجہ سے انسان پھر دین کے رستے پر آگے نہیں بڑھ سکتا، جو پھر انسان کو نفاق کی بیماری میں مبتلا کرتی ہیں، وہ چیزیں تکبر، حسد، دنیا کی محبت، لالچ، طمع، حرص، اگر یہ دل سے نہیں نکلیں گی تو پھر وہی حال ہوگا کہ ایمان لانے کے باوجود دین کے تقاضوں سے گریز ہوگا، اور یہی اصل سبب ہے، نفاق کا سبب ہے، قرآن مجید نے معین کیا ہے. مال اور اولاد کی محبت اور اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اور دین کے تقاضوں سے گریز کرنا، جہاد سے گریز کرنا، دین کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنا، یہ سبب ہے، اس کے ذریعے سے پھر نفاق کا بیج جو ہے انسان کے دل میں پڑتا ہے، اور ہر شے سے، ہر خیر سے پھر محروم ہو جاتا ہے. تو ان بیماریوں کا علاج بھی یہ قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور، تاکہ انسان اپنی اصل منزل کی طرف پیش قدمی کر سکے. اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو قرآن مجید کو اپنا امام اور ہادی اور رہنما تسلیم کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس پر عمل کرے. تو یہ وہ شے ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن وہ ظالم جن کے سامنے وہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اعراض کر رہے تھے، وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، وہ عتبہ ہو، وہ مغیرہ ہو، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہدایت میں اضافہ نہیں ہوتا، چونکہ دل کج ہو چکے ہیں اور نفرت اور بودھ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ہر اس شخص کا حال ہوتا ہے کہ جو طے کر چکا ہو کہ میں نے تو چلنا ہے اس رستے پر جو دنیا داری کا راستہ ہے، جو دنیا کا چال چلن ہے، جو کمانے کا رخ ہے، جو طے کر لے کہ میں نے اس رستے پر چلنا ہے، تو پھر قرآن کو بھی پڑھے گا اس سے ہدایت اس کو نہیں ملے گی، محروم رہے گا، اس لیے کہ قرآن کی ہدایت اس پر کھلتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، خدا خوفی کا اس کے اندر جذبہ موجود ہو، اسے احساس ہو کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس پر قرآن کی ہدایت منکشف ہوتی ہے. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آگے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ يَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. انسان کا معاملہ عجیب ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ہم انسان پر انعامات کی بارش برساتے ہیں، اس پر اپنی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اعرض وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو جو ہے موڑ لیتا ہے، مونڈے موڑ لیتا ہے تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بالکل مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا جو بہت سے مقامات پر آیا ہے، لیکن سیاق کلام میں اس کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انعامات کرتا ہے ان میں سب سے بڑا انعام یہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے عطا کیا انسان، اور یہ نعمت جو ہے اس کی قدر نہیں کر رہا انسان، اعراض کر رہا ہے. اعراض کیا ہوتا ہے؟ بے توجہی، تغافل، دھیان نہ دینا. اور وہ نہ آ بھی جانے بھی، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو موڑ لیتا ہے، یعنی گھمنڈ اور تکبر کے اس احساس کے ساتھ. یہ ایک معاملہ تو ان کا تھا، وہ مشرکین 13 برس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، سرداران قریش، لیکن وہ اڑے ہوئے تھے اپنے کفر پر. اس کا اصل سبب جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ تکبر تھا، وہ تعصبات تھے، وہ اپنے مفادات تھے، ورنہ قرآن مجید کی ہدایت دے وہ تو بالکل واضح ہے. قرآن کی دعوت دینے والے، تبلیغ فرمانے والے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر بہتر واعظ اور مبلغ اور داعی کوئی نہیں ہو سکتا. پھر کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات؟ سمجھ میں تو آ رہی تھی، لیکن وہ گوڑ اندر کے جو تھے تکبر اور مفاد پرستی، وہ رکاوٹ. تو ان کا انداز یہی ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات سنا رہے ہیں اور وہ باقاعدہ جیسے منہ موڑ کر چل دیے ہیں تکبر کے انداز سے، تنفر کا اظہار ہے. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. لیکن اس دور میں بھی ہمارا رویہ بھی اکثر و بیشتر اس سے مختلف نہیں ہے. ایک ہدایت قرآن کی ہے، ایک ہمارا فیصلہ ہے. نہیں، قرآن میں جو سزائیں آئی ہیں وہ تو بڑی وحشیانہ ہیں، کوئی ان کو وحشیانہ کہہ کر جو ہے ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ گویا تکبر کا اظہار ہے قرآن کے مقابلے میں. ہمیں اس ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق اور زمانے کے دستور کے مطابق جو ہے قانون بنائیں گے. یہ وہی ہے وَنَآ بِجَانِبِهِ. یا کوئی کہہ رہا ہے ہمارے جو بھی حکمران طبقہ ہے ان میں سے کہ سود کے بغیر کاروبار زندگی نہیں چل سکتا اس دور میں، یہ وہی اظہار تکبر ہے. قرآن کہتا رہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو سن لو اللہ اور رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. ہوگی آیت قرآن مجید میں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ سود کے بغیر نہیں چلتا نظام حکومت، نظام زندگی، نظام معیشت، لہذا ہم تو سود کو مزید فروغ دیں گے، اور زیادہ مستحکم کریں گے سود کے اندر، اور غرق کریں گے اس قوم کو. یہ ہے وہ رویہ ہمارا جو قرآن کے ساتھ ہے، اس سے مختلف نہیں ہے جو اس وقت سرداران قریش کا رویہ تھا. تو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب آپ انسان پر نعمت فرماتے ہیں، اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت یہ قرآن، تو توجہ نہیں دیتا، اعراض کرتا ہے اور غرور سے، تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اسی انسان کا حال یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے. کوئی پرابلم آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو بالکل کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے، ہمت جواب دے گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ شکوے کے انداز میں بھی یہ بات فرماتے ہیں. عام نعمتوں کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، یہاں تو خاص طور پر چونکہ قرآن، خود قرآن کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا تو اس سے ایک مفہوم پیدا ہوا. لیکن ویسے بھی انسان کا عمومی رویہ جو ہے وہ یہی ہے، یہ اس کا تھوڑدلا پن ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ انسان کے اندر عجلت پسندی ہے. وکان الانسان وعجولا، بڑا جلد باز ہے، اس کے سرشت میں کچھ کمزوریاں ہیں. خلق الانسان من عجل، ان الانسان خلق حلوا، بڑا جی کا کچا ہے، جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، فوری نفع جو ہے بس اس کے اوپر ریچ جاتا ہے اور اپنے دور رس نقصان یا فوائد کو نہیں دیکھتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل سے نوازا ہے، سماعت اور بصارت دی ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا. اندھا بہرا بن کر فوری مل جانے والا فائدہ اور نقد مل جانے والا جو ہے وہ نفع، اس کے پیچھے دوڑتا. یہ ایک اس کے شکوے کے انداز میں قرآن مجید ہر جگہ کہتا ہے، بہت جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ جب ہم نعمتوں کی بارش برساتے ہیں اترانے لگتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، تو بالکل ایسے مایوسی کی تصویر بن جائے. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت سے دوری ہے، یہ کوتاہ فہمی ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں ناعاقبت اندیشی، جو اللہ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں اس کو استعمال نہیں کر رہا. آنکھیں بند کر کے دنیا کی دوڑ کے پیچھے لگا ہوا، دنیا کمانے کی دوڑ میں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اصل زندگی قرآن اسے بتا رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے، اس کا خالق، اس کا مالک بتا رہا ہے کہ ایک عالم اور بھی ہے. اصل زندگی وہ ہے، یہ زندگی دار الامتحان. اصل میں جو چیز قرآن واضح کرنا چاہتا ہے، جو اصل میسج ہے قرآن کا، یہ زندگی جو ہے، یہ جس میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، یہ دار الامتحان، یہ اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی موت کے بعد آئے گی، یہ کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، یہ عارضی سا ہے، امتحانی وقفہ ہے. انسان کی عمر بڑی طویل ہے، جسے اقبال نے کہا کہ جاویدہ فہم دواں حدم جواں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ ہے روز و فردہ سے نہ ناپ. یہ ایسا نہیں ہے، یہ 60-70 سال زندگی کل نہیں ہے، اس کی حیات کا سفر بہت طویل ہے. اس کا ایک چھوٹا سا وقفہ یہ ہے، امتحانی وقفہ، یہ چنک ہے اس کا. اور آخرت سے اگر اس کا توازن کریں، کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو عمل حیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی نہ ہونے کے برابر، انتہائی قلیل. اور یہاں جو کچھ انسان کو دیا گیا وہ صرف آزمائش کی غرض سے، برتنے کا سامان ہے، کسی کو زیادہ دیا وہ بھی آزمائش. کسی کو کم دیا تو کم دیا گیا ہے اسے, اور اس میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ کیسے بیہیو کرتا. سارا معاملہ یہ ہے, لیکن انسان اس کو نہیں سمجھ رہا, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. وہ اسی زندگی کو اصل زندگی, کل زندگی سمجھ بیٹھا ہے. یہی کی آسائشیں, یہی کی مال و دولت اور اسباب دنیا بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے آنکھیں بند کر کے, حلال حرام کی تمیز کیے بغیر. اور اس اپنی زندگی کے اس چھوٹے سے حصے کے لیے, ناپائیدار اور غیر یقینی حصہ جو ہے, اس کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہا. یہ ہے سب سے بڑا المیہ انسان. اور بدقسمتی سے یہاں سے جو لوگ بڑے سمجھدار بنتے ہیں, جنہیں اس بات کا ادعا ہے کہ انہیں بہت اللہ نے شعور دیا ہے, وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ سمجھاتے ہیں کہ 4-6 سال محنت کر لو, تمہارا مستقبل بن جائے گا. اس وقت جو ہے فلاں امتحان پاس کر لو, اس وقت اپنی تفریحات کو ایک طرف رکھو, ساری دنیا کے تمہیں سہولتیں حاصل ہو جائیں گی, چند سال ذرا تکلیف میں گزار لو. ان کی عقل, ان کی دانش, ان کی سمجھ بھی اسی دنیا تک محدود ہے. ذالک مبلغہم من العلم. حالانکہ اس دانش مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ پہچانتے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے, یہ امتحان, یہ آزمائش. وبل حیات و دنیا کی لاسرت الا متاع, کہیں فرمائے الا قلیل, کہیں متاع, یہ برتنے کا سامان ہے. اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, دار آخرت جو اصل زندگی وہ ہے. لیکن جب انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اور اندھا بہرا بن کے فوری فوائد, فوری مل جانے والی مسرت خوشی اس کے پیچھے لپکتا دوڑتا ہے, تو اپنی عاقبت برباد کرتا ہے. چنانچہ انتہائی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ دعائیں کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نقصان سے, اذیت سے بچا لے جس وقت کسی تکلیف میں ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے تو پھر سارے وعدے جو اللہ سے کیے تھے بلا دیتا ہے. چنانچہ یہ شکوہ ہے جو سورہ یونس میں بھی آیا, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کسی مصیبت میں آتا ہے, کسی کرائسس میں آتا ہے, تو پھر ہمیں ہی پکارتا ہے, لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, لیٹے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, کھڑے ہوئے بھی, ہر حال میں ہمیں دعائیں کر رہا ہے, پروردگار کسی طرح اس مشکل سے نکال دے, پھر تیرا سچا پکا بندہ بن جاؤں. بڑے وعدے ہوتے ہیں, دل ہی دل میں اللہ سے کیا کیا وعدے کرتا ہے ہر انسان خود جانتا ہے. اور جب اس مشکل کو اللہ تعالیٰ رفع کر دیتا ہے اور پھر حالات سدھر جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں. فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ, اور پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں, مرہ کعلم یدعونا الی ضر مسہ, وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہیں تھا کہ اس کو رفع کر دیا. یوں مغایرت کا انداز ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ, اور وہ سارے وعدے فراموش کر دیتا ہے جو اس وقت اس نے کیا. یا کہیں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, یہ اسی کوتاہ فہمی کا نتیجہ ہے کہ جب انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, فَرِحُوا بِهَا, پھولا نہیں سماتا. اور ہم واقعی سوچے تو اسے خوشی کا اظہار تو کرنا چاہیے, اللہ کی رحمت ہے, کہیں مال و دولت, کوئی خزانہ مل گیا, کوئی لاٹری نکل آئی, کوئی کاروبار جو ہے وہ ترقی کر گیا, تو واقعی بھائی بڑی اللہ کی رحمت ہے. شکر تو شکر گزاری تو ہونی چاہیے, لیکن انسان کی یہ ناسمجھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی بطور امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آزمائش کر رہا ہے تمہاری. فرحوا بها, پھول نہیں سماتا, جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی سے آپے سے باہر ہو جائے گا, اس کی چال ہی بدل جائے گی. پھر وہ سمجھے گا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرا حق تھا, ہاضا بھی، یہ بھی الفاظ آئے ہیں 25ویں پارے میں، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو وہ اس میں غرور اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ واقعی یہ میرا حق تھا، وہ یہ سمجھتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، اپنی غلطیوں کے نتیجے میں، اپنی ناشکری کے نتیجے میں، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، بالکل بجھ کے رہ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. اس میں کیا چیز ہے جو مس کر رہا ہے وہ؟ یہ دونوں حالتیں امتحان کی شکل ہیں اللہ کی طرف سے. زیادہ ملا ہے تو اترانے والی بات نہیں ہے، اتنا ہی پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اتنا ہی اپنے عمل سے اللہ کا شکر گزار بن کے دکھائے. اور اس کا جو سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ملے اتنا انسان پریشان ہو کہ یہ میرا سخت تر امتحان ہو رہا ہے، مجھے ہر ہر چیز کا حساب دینا ہے. وہ جو سورہ تکاثر میں ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر انسان سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا، حق ادا کیا تھا اس کا، اس پر اللہ کا شکر زبان سے اور اپنے عمل سے ادا کیا تھا یا نہیں. یہ ہے حقیقت. لیکن چونکہ یہ حقیقت سامنے نہیں ہے تو ذرا کچھ مل گیا تو آپ اسے باہر ہو گئے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تو پھر تو چال رنگ ڈھنگ ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی تو بالکل مایوسی کی تصویر بن گئے، بجھ کے رہ گئے، کمر ہمت ٹوٹ گئی. حالانکہ جو حالت بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور بغرض آزمائش ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے. سورہ فجر میں اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا، اسی حقیقت کو. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، یا نوٹ کرتی ہے نفس آزمائش، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کس ذریعے سے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کا اکرام ہے، اس پر انعامات کی بارش برسا رہا ہے، اسے عزت دی ہے اللہ نے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، مقام ہے، اونچی حیثیت مل گئی ہے، مال و دولت سے نواز دیا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے باعزت کیا. واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش ہی کے لیے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. حالانکہ سوچا جائے تو یہ کافی ریئلسٹک قسم کا طرز عمل ہے اس کا، جو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر نظر کرم کی ہے اور مجھے اعزاز بخشا ہے اور میرے رب نے مجھے جو ہے رسوا کیا ہے. کم سے کم وہ رب کو بھولا تو نہیں ہے دونوں حالتوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں. یہ شکوے کے انداز میں بات کی گئی. عجیب معاملہ ہے، انسان کا سمجھتا ہی نہیں اس حقیقت کو کہ اگر اس کی عزت افزائی ہوئی تھی، اس پر نعمتوں کی بارش ہوئی تھی، تو وہ بھی آزمائش تھی. اور جب رزق کے اندر تنگی کی گئی ہے اور کچھ مشکل حالات ہیں، کسی کرائسس سے دوچار کیا گیا، تو یہ بھی آزمائش کی صورت ہے. نہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی اکرام تھا اور نہ یہ اس کی طرف سے کوئی توہین اور رسوائی. یہ آزمائش اس دنیا میں جو حالات بھی انسان پر گزر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے. اس حقیقت کو انسان نہیں سمجھتا، لہذا کچھ مل گیا تو بھول گئے، پھول کے کپا ہو رہے ہیں، کچھ تکلیف آ گئی ہے تو بالکل ہی ہمت جواب دے جاتی ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، کامیابی ناکامی کا فیصلہ اس دن ہوگا. یہاں تو صرف امتحان ہے. اور ایک بندہ مومن کے لیے روش کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو زبان سے بھی شکر کرے اور اپنے عمل سے ان نعمتوں کا حق ادا کرے. اور جو اس کو زیادہ ملا ہے، قرآن کہتا ہے وہ اس کے مال میں دوسروں کا حق تھا، کسی سے جس کو اللہ نے کم دیا ہے آزمائش کے لیے، اصل میں وہ حق اس کا تھا جو اس کو زیادہ دے دیا، اس کی آزمائش یہ ہو رہی ہے کہ یہ حق اس کو واپس لوٹاتا ہے یا نہیں لوٹاتا، اصل یہ تھا، لیکن وہ تو خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے نا. ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان بڑا جی کا کچا ہے، پھر دلا ہے، کم ہمتا ہے، یہ مختلف ترجمے کیے گئے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ تکلیف پر کیا ہونا چاہیے؟ صبر، جھیلو، برداشت کرو، اور اللہ کو نہ بھولو کسی بھی حال میں. یہ اللہ کی طرف سے، جب اللہ چاہے گا حالات بہتر ہو جائیں گے. میرے لیے یہ جو ہے تنگی اور فقر ہی اسی میں میری عافیت ہوگی. ایک بندہ مومن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس درجے کا، یقیناً اسی میں میرے لیے خیر ہے، میں اسی پر راضی ہوں. راضی برضائے رب، یہ جو دولت کسی کو عطا ہو جائے تو سب سے بڑی دولت ہے. تو ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تکلیف آتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ یہ آزمائش ہے، اور جب خیر پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، کچھ مال و دولت مل جائے، منوا اسے روک کر رکھ لیتا ہے، دوسروں کو نہیں دے گا، اس میں سے خزانے کا سام بن کر بیٹھ جائے. الا المصدیق، یہ آیات ہیں سورہ معارج کی 29ویں پارے کی، سوائے ان کے کہ جو نمازی ہیں. اور نمازی سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ پر، آخرت پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، جن پر حقیقت کھل چکی ہے. اسی کی مثال دی جاتی ہے حقیقت کھلنے کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ایک زمانے میں بادشاہ وقت جو ہے خلیفہ ناراض ہو گیا ان سے کسی بات پر، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، کوئی بات بنوانا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو تو مانوں گا، صرف بادشاہ کے کہنے پر میں ماننے کو تیار نہیں. تو انہیں نہ صرف یہ کہ جیل میں ڈالا گیا بلکہ سخت ترین تشدد کیا گیا ان پر، لیکن کوئی آہ تک نہیں ان کی زبان سے نکلی ہے، پورے صبر سے انہوں نے اس کو جھیلا. بعد میں حالات بدل گئے، کوئی نیا خلیفہ آیا، اس نے ان کو اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ رہا بھی کیا اور اشرفیوں کا تھیلا بھیجا. اب رو پڑے اور فرمایا کہ اے اللہ، اس آزمائش کے میں قابل نہیں ہوں، پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھ. یہ ہے وہ لوگ کے جن پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ یہاں تو جو کچھ ملے گا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، جتنا زیادہ مل رہا ہے اتنا حساب مشکل ہے. وہ جو پانچ سوالوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کی عدالت سے، ہر شخص سے یہ پانچ سوال کیے جائیں گے. عن عمرہ فیما افناہ، یہ جو مہلت عمر اللہ نے تمہیں دی تھی یہ کہاں تم نے کھپائی ہے، کن کاموں میں اس کو لگایا، ایک مجموعی سوال. پھر اس میں بھی ایک خاص سوال آئے گا، وام شبابی ہی فیما ابلاح، جوانی کا دور جب امنگوں اور ہمت اور حوصلے کا دور تھا اور قوت کار بھی تھی، اسے کہاں جلایا؟ ذرا اس کا حساب دو. یہ تمہاری صلاحیتیں جو قوت تمہیں ملی تھی یہ کسی اور کی عطا نہیں تھی، اللہ کی عطا تھی. تمہیں اگر مہلت عمر دیے تو کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. تمہیں وجود بخشا تو اللہ نے بخشا ہے. اب بتاؤ کیا کیا اس کا؟ جوانی کا دور جو ہے وہ کہاں گلایا؟ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کے بارے میں دو سوالات، کن ذرائع سے وہ کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے، حساب دو. اور فیما انفقہ، اور کہاں کہاں خرچ کیا، اس مال میں سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. تو یہ مال کے حوالے سے دو سوالات ہیں، اس کو زیادہ ملے گا اس پر آپ اس کی پرسش، اس کی بات پر سختر ہوگی. تو یہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کا، وہ بھول جاتا ہے اصل معاملے کو، اسی دنیا کو کل اصل زندگی سمجھ کر اسی کے لیے اسی کی کامیابیاں، اسی کے جو ہیں وہ آسائشیں اور سہولتیں، ان کے حصول کے لیے آخرت کو، اللہ کو، شریعت کو، قرآن کو، سب کو نظر انداز کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑی ناسنجی ہے، سب سے بڑی ناسنجی، یہ کوتاہ نظری ہے کہ ناک سے آگے انسان کو نظر کچھ نہیں آ رہا. قرآن کا ہر صفحہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ایک اور عالم ہے، اصل زندگی وہ ہے، کامیابی ناکامی وہ ہے، اس دن کی ہے، عزت اور رسوائی کا دن وہ ہے. لیکن اس کو نظر انداز کر کے لگے ہوئے دنیا کمانے میں، دنیا ہی کو سب کو سمجھے بیٹھے، یہ سب سے بڑی غفلت. قل کل من یعمل علی شاکلتی، اے نبی فرما دیجئے کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے طریقے کے مطابق. پانچواں سوال جو ہے وہ علم کے حوالے سے ہے کہ وہ عما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا تھا، جو کچھ تمہیں بتایا گیا، جو اللہ نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اس سے کتنا استفادہ کیا اور پھر اس پر عمل کتنا کیا، تو وہ ہے پانچواں سوال. بارکہ میں چونکہ مال کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو میں نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا، لیکن اب بات پوری ہو گئی کہ یہ ہے پانچواں سوال. یہ پانچ سوال جب تک انسان سے نہ کر لیے جائیں، کسی فرد کے قدم اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے ہل نہیں سکے، ان کا جواب دینا پڑے گا. کل کل لوگ یعمل ادا شاکلہ تھی، فرمایا کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق، اپنے طریقے پر، اپنے مزاج، اپنے استاد کے مطابق، اس لیے کہ یہ گوشہ وہ ہے جس میں اللہ نے چوائس رکھی ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، اما شاکر ہوں اما کپورا. اللہ نے تو ہدایت واضح کر دی ہے، بتا دیا یہ راستہ صراط مستقیم ہے اور اس سے جو ہٹو گے تو وہ شیطان کا راستہ ہے، اب یہ فیصلہ تمہارا ہے، تم اس میں سے کوئی بھی آپٹ کر لو، اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے. تمہارا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا، کس جگہ تم نے پیدا ہونا ہے، دنیا کے کس خطے میں پیدا ہونا ہے، کس گھرانے میں پیدا ہونا ہے، اس کا بھی تمہارا اختیار نہیں تھا. تمہارا یہ وجود جو ہے، یہ جن قوانین کے تحت یہ سارا وجود پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور اپنی ایجنگ پروسیس پہ آگے جا رہا ہے، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کے تابع. تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک سیل اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، لیکن تمہیں اختیار ہے، اما شاکر و اما کفورا. تم چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، اللہ کے انعامات پر اس کا اعتراف بھی کرو اور ان انعامات پر اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا کرو اور عمل سے بھی ثابت کرو کہ تم اس کے شکر گزار ہو، اور چاہے تو ناشکری کرو، اللہ کا انکار ہی کر دو اپنے خالق کا، اور چاہو تو اس دنیا میں تم اللہ کو گالی بھی دے دو، تمہاری زبان کا تھوڑا نہیں نکلے گا، اس کا حساب آخرت میں اللہ لے گا. اپنے خالق و مالک کی شان میں گستاخی بھی کرو، اس کا بھی چھوٹ ہے. محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، اس کی بھی چھوٹ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر بعد میں بھی چھوٹ جاؤ گے، یہ تو ایک چھوٹا سا وقفہ امتحان ہے، اس کے بعد یہ چوائس ختم اور پھر ہمارے حضور حاضری اور پھر تمہارے ان اعمال کا پورا پورا تم سے حساب لیا جائے گا، اور تمہاری ناشکری کی بدترین اور عبرت ناک سزا جو ہے تمہیں ساری زندگی ملے گی. ہاں اگر اللہ کی وفاداری اور شکر گزاری کی روش اختیار کی ہے تو پھر ابدی راحتیں، وہ انعامات ہیں جن کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے پیغام. تو کل یعمل علی شاکلتی، اب ہر شخص کام کر رہا ہے اپنے طریقے کے مطابق، جو اللہ نے اسے اختیار دیا اس کے مطابق وہ اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے اختیار کو. فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو زیادہ ہے ہدایت یافتہ، جو صحیح راستے پر گامزن ہے، جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے، جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند والے راستے پر چل رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس بارے میں بہت ہدایت دی ہے. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، قرآن و سنت یہ کسوٹی ہے اس کے لیے، اپنے عمل کو پرکھے قرآن و سنت پر. یہ ہمارے بھی اللہ نے یہ رحمت کر دی کہ قیامت کے دن تو فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن دنیا میں تمہارے پاس تمہاری سہولت کے لیے اللہ نے پوری معلومات دے دی ہے کون سا راستہ ہے جو صحیح ہدایت اور بش کی طرف لے جانے والا ہے. اپنے عمل کو، اپنے طرز زندگی کو، طرز بود و باش کو قرآن و سنت سے پرکھو تو معلوم ہو جائے گا. وہ سبو نے کاری روح، اور اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل روح من امر ربی، اور یہ سوال جو ہے اگرچہ اس میں امکانات تھے کہ روح کون سی روح کے بارے میں سوال کیا گیا، لیکن مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ جو روح ہے انسانی، جو نفخت فیہ من روحی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اسی روح کے بارے میں سوال تھا. تو فرما دیجئے قل الروح من امر ربی کے روح جو ہے وہ امر رب سے اس کا تعلق ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس روح کے بارے میں اور عالم امر کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر برائے نام. یہ وہ عالم ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں صحیح صحیح علم جو ہے وہ انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، کما حق کو اسے نہیں سمجھ سکتا اس زمان و مکان کے حدود میں رہتے ہوئے. یہ ایک بہت اہم آیت ہے، بہت اہم سوال ہے، تفصیلی گفتگو تو اس پر اگلے جمعے ہوگی. اب چند منٹ جو ہے میں خاص طور پر مولانا نورانی کا جو انتقال ہوا ہے اچانک، اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ مقولہ سنا ہوگا کہ موت العالمی موت العالم، کسی عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے. واقعی جو عالم ہو اور عالم باعمل بھی ہو، کیونکہ ان کے بارے میں سب شہادت دیتے ہیں، انتہائی وزادار آدمی، مہمان نواز آدمی، درویش منش انسان، قرآن کے ساتھ ان کا ایک والہانہ تعلق، ہر ایک کے نزدیک محترم. یہ ایک بہت غنیمت شخصیت میں سمجھتا ہوں اس دور میں، جبکہ فرقہ واریت ہے، تعصبات ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس پر سب کا اتفاق ہو جاتا تھا. ایم ایم اے کی لیڈرشپ جو ہے وہ انہیں کے پاس تھی، تو بہت سی خوبیوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا. اور یقیناً اگرچہ ہر شخص کو اٹھنا ہے، ہر شخص کی موت کا ایک وقت ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا تھا کہ انک میتوں و انہم میتون، اے نبی آپ پر بھی وہ وقت آئے گا، اور یہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں ان سب پر بھی موت ساری ہونی ہے. تو اس دنیا میں جو بھی آیا، کل نفس ذائقت الموت، اسے موت کا مزہ تو چکھنا ہے. ایک وقت میں یہاں سے رخصتی ہے، کب ہوتی ہے یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اس اعتبار سے اللہ کے اس فیصلے پر تو ہم راضی ہیں، اس پر احتجاج کرنا تو ایمان کے بنا رہی ہے. لیکن قومی سانحہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایسی شخصیات کی جگہ لینے والے نظر نہیں آتے. وہ شخصیات جو واقعی غنیمت شخصیات تھی وہ اٹھتی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلا واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پر کرنے والے نہیں ہیں کہتے رجال. تو اس پہلو سے قومی سانحہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. سیاسی اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیریئر جو ہے بہت تابناک رہا، اتار چڑھاؤ کلا بازیاں سیاسی انہوں نے نہیں کھائی، بہت منجے ہوئے اور سچے اور کھڑے جیسے وہ انسان تھے، اسی طریقے سے سیاست میں بھی ان کا معاملہ بہت میچیور ہوا. یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی اگرچہ جماعت ان کی بھی جیسے نواب دادا نصر اللہ خان کا معاملہ تھا کہ اپنی جماعت کوئی نہیں ہے، ایک تانگے کی سواری کہا جاتا تھا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اتنی ہے، اور کل پرسوں ہی کسی نے مولانا نورانی کے بارے میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی جماعت اتنی ہے کہ ایک خاندان میں سما سکتی ہے، اس وقت جو صورت حال ہے، لیکن اپنی شخصی عظمت کے اعتبار سے سیاسی اہمیت ان کی مسلم تھی، اس میں کوئی شک نہیں. دینی جماعتوں میں سیاسی طور پر سب سے بڑے قداور شخصیت وہی تھی، تبھی ہمیشہ انہیں جو مانا گیا ہے متفقہ طور پر لیڈر جب بھی کوئی اتحاد ہوا ہے دینی جماعتوں کا. لیکن سب سے بڑا دھچکا ایم ایم اے کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مشرف صاحب کو اللہ کی طرف سے کچھ مواقع اور مل رہے ہیں. یہ کسی کے لیے خوشی کی بات ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے بڑی قابل تشویش بات ہے، اس لیے کہ جس رخ پر وہ جا رہے ہیں پرویز مشرف صاحب، وہ پاکستانی قوم اور خاص طور پر یہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے. اس نظریے کی جڑیں کاٹنے والے معاملات ہیں جو امریکہ ان کے ذریعے سے کروا رہا ہے، اور بدقسمتی سے سیاہ و سفید کے مالک وہ ہیں. ہو سکتا ہے اپنی دانش میں وہ سمجھ رہے ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس قوم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے. وہ شاید کسی خوش فہمی میں ہوں یا غلط فہمی میں ہوں کہ میں اس قوم کو بچا رہا ہوں اس وقت، ورنہ شاید امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا جو ہیں اب تک اس کا قیمہ کر چکے ہوتے ہیں، ممکن ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کی نظریاتی جڑیں جس طریقے سے کاٹی جا رہی ہیں اور ان کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے، وہ واقعتاً قابل تشویش ہے. اور اس طرح سے ایسی شخصیتوں کا اٹھ جانا، وہ اس قوم کے بارے میں گویا کہ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے، شاید اس کے بارے میں فیصلہ اللہ کی طرف سے خیر کا نہیں ہے. یہ وہی ناشکری کی روش جو ہم نے پچھلے 56-57 برس اختیار کیے رکھی ہے، اس کا خمیازہ جو ہمیں بھگتنا ہے پوری قوم کو. یہ ملک اللہ نے دیا تھا، اس کی نعمت تھی. یہ نئی نسل کو تو معلوم ہی نہیں ہے، انہیں تو جو کنڈر گارڈن اور اس کے بعد انگلش اسکولوں میں پڑھے انہیں کیا معلوم تھا ہسٹری کیا ہے پاکستان کی، کہ کن کن خون کی وادیوں سے گزر کر اور کیسی کیسی جو ہے وہ سختیاں برداشت کر کے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل ہوا تھا، اور اس سے پہلے مسلمانوں کی حالت کیا تھی جب ایک وحدت تھی یہ پاک و ہند. لیکن اس نعمت کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، بڑھ گئے اسے دنیا پرستی میں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلے دعائیں کرتے رہے پروردگار اللہ خطہ زمین عطا کر دے، ہم ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں گے، اور جب مل گئی تو وہی کیا، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اعراض کیا اور منہ موڑ دیا، اب ساری توجہ دنیا کمانے کی طرف ہے. نتیجہ کیا، 56-57 سال سے وہی نظام جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا آج بھی وہی قائم. وہ باطل نظام، سر سے پیر تک باطل نظام وہ قائم ہے. اسلام جو ہے نہ شریعت اس کی نافذ ہو سکی، نہ قائم ہو سکی، نہ کوئی پیش رفت ہو سکی، نہ اسلامی نظام آیا. اور جرم یہ سب کا ہے، میں پچھلی بار بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ جو لوگ پھر بڑے منصب تک جاتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی اور محرومی ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہر لیول پر. نہ سیاستدانوں نے اپنا فرض ادا کیا، نہ دینی طبقات نے اپنا فرض ادا کیا، نہ اہل دانش نے اپنا فرض ادا کیا. وہ اس علمی اشکال کے اندر الجھ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا بھی تھا یا نہیں، ساری بحث اب یہ ہو رہی ہے، دانش یہاں گواری جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ دانش اس رخ پر استعمال ہوتی کہ کیسے ہم اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، اس میں ہمارے دانش پر ہماری رہنمائی کرتے. الٹی گنگا بہہ رہی، چنانچہ اب جو کچھ امریکہ چاہتا ہے اور سمجھ لیجیے امریکہ کن کے ہاتھوں میں ہے، امریکہ اور اسرائیل اور بھارت کیا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے نظریاتی وجود کو ختم کرنے کے درپے ہیں، بس ہوں جیسے اور دنیا کے لوگ ہیں ویسے ہی ہوں، ان کے نظام کو تسلیم کریں، سودی معیشت کے اندر ایک پرزے بن جائیں، اس پورے جو ان کا ایک نظام بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک طبقہ جو ہے وہ مال و دولت کے بوجھ تلے جو ہے وہ اس طریقے سے انسانیت سے محروم ہو جائے اور حیوانیت اس کے اندر در آئے سود کی وجہ سے، اور ایک بڑا طبقہ جو ہے محرومین کی فہرست میں شامل ہوتا رہے، وہ لدو اونٹ بن جائے اور کولو کا بیل بن جائے، وہ نظریہ پاکستان، وہ اسلامی نظریہ، وہ احیاء اسلام، یہ ساری چیزیں بھلا دی جائیں، یہ چاہتے ہیں وہ، اور ہم بھی اسی رخ پر جا رہے ہیں، ان کے آگے سر بسجود ہیں۔ چنانچہ وہ جمہوریت کے چیمپئن ہوں، لیکن انہیں جو اس وقت جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ پاکستان میں فوجی آمریت ہے، زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری بدبختی ہماری ہے، اس پہلو سے واقعتاً احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بھی پھر وہ رحمت کھینچ لی ہے، دست رحمت جو ہے اللہ کا اب ہمارے ساتھ نہیں رہا، اب چھوٹ مل رہی ہے ان طبقات کو جو اس ملک کو الحاد اور مادہ پرستی کی طرف اس سیلاب کے در در کرنا چاہتے ہیں، جو بس نام وہی مسلمانوں کا معاملہ جو ہے، اسلام کو مذہب کی حد تک محدود رکھو، نماز پڑھ لیا کرو، کبھی حج اور عمرہ کچھ توفیق ملا تو کر لیا، بس یہ ہے ایک پرائیویٹ افیئر ہے، اس طریقے سے تم بھی اپنے اسلام کو اس تک محدود کر لو، اور نظام یہ جو طاغوتی نظام ہے، اس کا سیاسی نظام، اس کا معاشی نظام، اس کا معاشرتی نظام، اس کو قبول کرو، تو بس پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، تو اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھلیں، ہمارے حکمرانوں کی بھی اور ہم سب کی بھی، ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، ہر شخص کو اپنی ذات اور اپنے گھر سے اسلام اور شریعت پر عمل شروع ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ بات آگے نہیں بڑھنے گی، ورنہ تو پھر ایک رخ پر جا رہا ہے، معاشرہ بڑھ رہا ہے اسی طرف۔ تو وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ملک بھی اللہ کی عطا ہے، یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کے احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے دین پر عمل کریں، انفرادی زندگیوں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، اور پھر یہ کہ اس دین کو، اس دین حق کو قائم کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کریں، اور اس کو اپنا لائحہ عمل مقصد بنائیں، مقصد حیات۔ اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔